الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم ایک اور کا چانس ہے ابھی پورے امکانات ختم ہو جائیں نا تاکہ قرآن مجید کی آیت سورہ تغابن کی آیت نمبر 14 اے ایمان والو تمہاری اولاد اور تمہاری ازواج میں بعض ایسے ہیں جو تمہارے دشمن ہیں لہذا ان سے بچ کے رہو اس پر کافی بیان گزر چکا ہے اب آگے چلتے ہیں انشاءاللہ آپ بھی تھک جائیں گے کہ بھائی یہ کہ آیت کو کئی ہفتوں سے ریپیٹ کر رہا ہوں لیکن کوشش ہوتی ہے ہر دفعہ کوئی نئی بات سامنے آئے آگے فرمایا وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا اگر تم معاف کر دو نظر انداز کر دو چشم پوشی سے کام لو تو اللہ تعالیٰ غفور اور رحیم ہے اس میں بتایا کہ تمہاری بیویاں اور تمہاری اولادیں بعض دفعہ تمہیں اللہ کے حکم سے غافل کریں گی اور تمہارا دینی نقصان کروا دیں گی اب جب تم اس نقصان پر مطلع ہو کہ یہ تمہارا نقصان تمہاری بیوی کی وجہ سے ہوا ہے بچوں کی وجہ سے ہوا ہے تمہیں جب توبہ کی توفیق مل گئی تو بس اللہ سے توبہ کر لو بیوی بچوں سے انتقام مت لو کیونکہ یہ ان کی عادت ہوتی ہے یہ ہوتا ہے کہتے ہیں نا چلتا ہے بچے اگر شرارت کریں تو کیا کہا جاتا ہے وہ بچے ہیں چلتا ہے یہ معاف کر دو تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں پھر انتقام مت لو اصل میں صحابی رسول جنہوں نے دیر سے ہجرت کی بیوی کے کہنے پر جب وہ بعد میں مدینہ پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ جو ہم سے پہلے ہجرت کر کے گئے تھے وہ تو علم میں بہت آگے نکل گئے ہیں انہوں نے تو نبی سے اتنا کچھ سیکھ لیا ہے اور ہم بیوی بچوں کی وجہ سے پیچھے رہ گئے تو جب انہوں نے ان کو احساس ہوا کہ یہ ہمیں پہلے کر لینی چاہیے تھی ہجرت تو انہوں نے اپنے بیوی بچوں کو جا کے ڈانٹنا شروع کر دیا کہ تمہاری وجہ سے ہوا یہ تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم مغفرت سے کام لو اللہ بھی غفور الرحیم ہے اللہ تم سے تمہارا گناہ معاف کر رہا ہے نا ہونا تو یہ چاہیے اللہ تم سے انتقام لے جب اللہ نہیں لے رہا تو تم بھی ان سے انتقام نہ لو اس آیت سے ایک اصول اور ضابطہ معلوم ہوا کہ اپنے آپ کو جتنا معاف کروانا ہے اتنا مخلوق کو معاف کرنا سیکھ لو سمجھ رہے ہو بات کو مخلوق کو معاف کرنے کی عادت نہ ہو اور اللہ سے امیدیں لگائے بیٹھے ہوں کہ ہمیں اللہ سب کچھ معاف کر دے تو یہ پھر عقل مندی کا کام نہیں ہے تخلقوا باخلاق اللہ حدیث میں آتا ہے اللہ کے اخلاق اختیار کرو یعنی اللہ کی عادات اللہ کی عادت کیا ہے معاف کرنا تو ہمیں بھی عادت اختیار کرنی چاہیے معاف کرنا سیکھنا چاہیے لیکن یاد رکھو شریعت کے ہر حکم کا ایک محل اور ایک موقع ہوتا ہے احکام تو شریعت کے عمومی طور پر بیان کیے جاتے ہیں لیکن ہر چیز کا ایک موقع ہوتا ہے اللہم بسمک اموت و احیا کتنی اچھی دعا ہے اچھی ہے یا نہیں لیکن اس کا ایک موقع ہے آپ صبح اٹھتے ہوئے یہ دعا پڑھ رہے ہو اللہم بسمک اموت و احیا اے اللہ میں تیرے نام سے سوتا ہوں تیرے نام سے جاگتا ہوں تو لوگ کہیں گے یہ اس موقع کے لیے نہیں ہے اس موقع کے لیے الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور گل ویلے دی تے پھل موسم دا والی بات ہر جگہ چلتی ہے میں تو سوچ رہا ہوں کہ اصول فقہ کی کتابوں میں جو ہمارے اصول لکھے ہوئے ہیں الیقین لا یزول بالشک اور اس قسم کے جتنے اصول ہیں فقہ کی کتابوں میں اس میں ایک بڑا اہم اصول ہے. یعمل بالدلیل الضعیف عند انعدام ما فوقه من الدلیل, ایسے درجنوں اصول ہیں جو فقہ کی کتابوں میں پڑھائے جاتے ہیں. تو ایک اور اصول کا اضافہ کروا دوں, گل ویلے دی تے پھل موسم دا. یہ بہت اہم اصول ہے جو فقہ کی کتابوں میں نہیں ملتا لیکن ہونا چاہیے, اور اسی اسٹائل میں ہونا چاہیے, گل ویلے دی تے پھل موسم دا. بات موقع کی کرو, کیونکہ طلبہ کو یہ اصول نہیں آتا. تو ہمارے طلبہ جب مدرسوں سے فارغ ہوتے ہیں تو جس کے سامنے بات نہیں کرنی چاہیے اس کے سامنے کرتے ہیں, اور جس طرح سے کرنی چاہیے اس طرح سے نہیں کرتے, کسی اور طرح سے کرتے ہیں, اس سے ساری خرابیاں معاشرے میں پیدا ہوتی ہیں. تو کیا فرمایا کہ ہاں میں عرض کر رہا تھا کہ صبح اٹھنے کی جو دعا ہے وہ رات کو سونے میں پڑھ رہے ہیں, سونے کی دعا صبح اٹھتے ہوئے پڑھ رہے ہیں, کھانا کھانے کی دعا وضو کرتے ہوئے پڑھ رہے ہیں, اور وضو سے پہلے کی دعا, وضو کے بعد کی دعا کھانا کھاتے ہوئے پڑھ رہے ہیں. کھانا کھانے سے پہلے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اشہد ان محمد عبدہ. لوگ کہیں گے پاگل ہو گیا بھائی, یہ جو بدعتی لوگ ہیں نا یہ یہی کرتے ہیں. ان کی ہر دلیل یہ ہوتی ہے کہ اس میں حرج کیا ہے, اذان سے پہلے زور زور سے صلاۃ والسلام پڑھ رہے ہیں. بھائی یہ صلاۃ والسلام کا موقع نہیں ہے. وہ کہتے ہیں لوگ دیکھو ہمیں صلاۃ والسلام سے روکتے ہیں. بھائی ہم آپ کو الصلاۃ والسلام سے نہیں روکتے, ہم آپ کو کہہ رہے ہیں یہ موقع نہیں ہے, موقع اذان کے بعد ہے. اذان ہو جائے پھر آپ درود شریف پڑھیں اور پھر وہ دعا پڑھیں, اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ والی. یہ موقع شریعت نے یہ بتایا. یہاں سے ایک اور مسئلہ بھی سمجھ لیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب مؤذن اذان کہے تو تم قولو مثل ما یقول المؤذن, تو وہ الفاظ دہراؤ جو مؤذن دہراتا ہے. تو نبی نے بتایا کہ اذان کے وقت ہمیں کیا کرنا ہے, جو مؤذن کہے وہی کہنا ہے سوائے حی علی الصلاہ اور حی علی الفلاح, اس پہ یوں کہنا ہے کہ لا حول ولا قوۃ الا بالله. تو اب بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب مؤذن کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ تو کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, حالانکہ نبی نے کیا حکم دیا, بھائی وہی الفاظ دہرا دو, اشہد ان محمد رسول اللہ. پتہ چلا یہ درود شریف کا موقع نہیں ہے بلکہ یہ انہی الفاظ کو دہرانے کا موقع ہے. درود شریف, پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے, دوسری حدیث میں تو آتا ہے کہ جب نبی کا نام آئے آپ نے درود پڑھنا ہے. تو بھائی اسی وجہ سے اذان کے بعد درود شریف پڑھنے کا حکم ہے, تو دونوں حدیثوں میں تطبیق ہو جائے گی. نبی کا نام آیا آپ نے اس وقت نہیں بلکہ آپ نے اس وقت اس حدیث پر عمل کیا اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھنا ہے, لیکن وہ درود شریف آپ نے سنبھال کے رکھ لیا کہ بھائی نبی کا نام آیا تھا تو پڑھنا ہے. وہ کب پڑھا جائے گا, اذان مکمل ہونے کے بعد. اس کے دو فائدے ہیں, ایک تو نبی کے نام کی وجہ سے درود شریف بھی ہو جائے گا, دوسرا دعا سے پہلے درود شریف پڑھنے کا حکم ہے. تو وہ دونوں کام ہو جائیں گے کہ نہیں ہو جائیں گے, تو وہ موقع ہے پڑھنے کا. تو ہر چیز اپنے موقع کے لحاظ سے ہوتی ہے. اسی طرح معاف کرنے کا جو شریعت کا حکم ہے کہ درگزر سے کام لو, اس کے کچھ اصول ہیں کچھ آداب ہیں, ان مواقع پہ درگزر کیا جائے. نمبر ایک, درگزر وہاں کیا جائے جہاں معاملہ اپنی ذات کا ہو. کسی دوسرے مسلمان کا حق بنتا ہو تو آپ کو معاف کرنے کی اجازت نہیں ہے, وہ جس کا حق ہے وہی معاف کرے گا. پیسے ایک بھائی سے لینے تھے, وہ بھائی معاف کون کر رہا ہے, دوسرا بھائی کہہ رہے چلو میری طرف سے معاف ہے. اب بعد میں پھڈے ہوتے ہیں, جھگڑے ہوتے ہیں, میرے پاس کیسز آتے ہیں کہ بھائی اس کے بڑے بھائی نے کہہ دیا تھا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے. لین دین کس سے ہوا, چھوٹے بھائی سے, معاف کس نے کیا, بڑے بھائی نے, اس معافی کا اعتبار نہیں ہے. جس کے پیسے ہیں وہ معاف کرے گا, سمجھ رہے ہیں. جائیداد کا بٹوارا جب ہوتا ہے تو بہنوں کی جائیداد معاف ہوتی ہے, کون کہتا ہے, والدہ کہتی ہیں کہ بیٹیوں کو دینے کی ضرورت نہیں ہے, بیٹوں کو دے دو سارا. تو بھائی امی نے کہا ہے, بیٹے کیا کہتے ہیں, بھائی یہ تو والدہ کا حکم ہے. بھائی یہ حق والدہ کا ہے ہی نہیں, یہ وراثت کس کی ہے. والدہ آٹھواں حصہ معاف کر سکتی ہیں جو ان کا بنتا ہے, 13%, 12.5% وہ معاف کر سکتی ہیں. بیٹی کا حصہ ماں کو معاف کرنے کی اجازت نہیں ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, وہ معاف بھی کر دے گی نہیں ہوگا. اور یہاں شریعت ماں باپ کی نافرمانی کی بھی اجازت دیتی ہے کیونکہ حق نہیں ہے اس کا. اگر اللہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ ماں کے کنٹرول میں دینا ہوتا تو پھر اللہ یہ تھوڑی بتاتے بیٹے کا اتنا ہے بیٹی کا اتنا ہے، وہ الگ الگ حقوق تھوڑی اللہ بیان کرتے. تو پہلا ضابطہ کیا ہوا کہ آپ وہ حقوق معاف کر سکتے ہیں جن کا تعلق آپ کی اپنی ذات سے ہو، دوسروں کے معاف نہیں کر سکتے. دوسرا ضابطہ یہ ہوا کہ شرعی حدود کے معاملے میں شریعت میں معافی نہیں ہے. کسی نے چوری کی، چوری کی تو اب اس پہ حکومت کو حکم ہے کہ وہ سزا نافذ کرے، اس کا ہاتھ کاٹے. یہاں حاکم کو اجازت نہیں ہے کہ وہ معاف کر دے، کیونکہ یہ مجرم کس کا ہے؟ اللہ کا. اور اس کو سزا کس کی طرف سے دی جا رہی ہے؟ اللہ کی طرف سے. تو اب یہ حق کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. معاف کر رہی ہے حکومت، تو وہی والی بات ہو گئی کہ ہے کسی اور کا، معافی آپ دے رہے ہیں. جو آدمی چوری کرتا ہے وہ نہ ریاست کا مجرم ہے، نہ وہ جس کی چوری کی اس کا مجرم. اس کا تو اتنا مجرم تھا نا کہ اس کے پیسے واپس لوٹا دے، جرم ختم. شریعت کیا کہتی ہے؟ پیسے بھی واپس لوٹا دے پھر بھی ہاتھ کٹے گا اس کا. چوری کی کیوں اس نے؟ کیونکہ اب اللہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس نے دو جرم کیے. ایک جرم تو کسی کے پیسے چرائے اس نے، اس آدمی کا نقصان. دوسرا جرم کیا کہ میری نعمتیں کھا کے حرام کیوں، حرام کی طرف کیوں جا رہا ہے؟ میں نے منع کیا، یہ طریقہ ہے. تو اللہ کا بھی تو مجرم ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو اللہ نے کہا میرا جو جرم اس نے کیا ہے، اس کی آخرت میں سزا، بعد میں دنیا میں سزا کیا ہے؟ السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، ان دونوں کے ہاتھ کاٹ ڈالو، چوری کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو. تو اللہ یہ حکم کس کو دے رہے ہیں؟ اپنے نائب کو. زمین پہ اللہ کا نائب کون ہوتا ہے؟ جو اس علاقے کا حاکم ہوتا ہے، وہ اللہ کا نائب ہوتا ہے. اس لیے حاکم کو اجازت نہیں ہے کہ کسی پہ چوری کا کیس ثابت ہو جائے تو حاکم اس جرم کو معاف کر دے، کیونکہ حاکم کو، حاکم اپنے حقوق معاف کر سکتا ہے کہ بھئی مجھ سے تم نے جو پیسے لیے تھے نا وہ میں نے معاف کر دیے، میری جو تم نے چوری کی تھی وہ میں نے معاف کیا، لیکن یہ جو اللہ کا جرم ہے، اللہ کی نافرمانی، یہ میں معاف نہیں کر سکتا. تبھی نبی نے بھی معاف نہیں کیا، نبی کو بھی اختیار نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک عورت نے چوری کی، آپ نے حکم دیا حد جاری کی جائے. کسی نے کہا یہ بڑے اونچے خاندان کی ہے، نبی سے سفارش کرو. صحابہ ڈرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر ہم نے سفارش کی کہیں آپ پر غضب نہ آپ کو غصہ نہ آ جائے. تو لوگوں نے کہا بھئی ایسے شخص سے سفارش کرواؤ جو نبی کا بہت زیادہ چہیتا ہو. تو حضرت اسامہ ابن زید وہ عجمی تھے اور نبی کے منہ بولے بیٹے بھی تھے، اور سوری اسامہ ابن زید کہہ رہا ہوں، نبی کے منہ بولے بیٹے زید ابن حارثہ تھے، زید ابن حارثہ. تو حضرت زید ابن حارثہ ان کے بیٹے تھے اسامہ. حضرت زید ابن حارثہ جو نبی کے منہ بولے بیٹے بھی تھے اور حب رسول اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ محبوب بھی تھے. کوئی عربی میرا اگر بیان سن رہا ہوں نا، اسے دل چاہتا ہے ایک بات کہوں، سعودی عرب میں، عربوں میں جو عام عرب ہیں نا، وہ پاکستانیوں اور اجمیوں کے ساتھ بڑا بدترین سلوک کرتے ہیں. بس ان کے دماغ میں یہ خناس بھرا ہوا ہے، ہم سعودی ہے اور یہ کیا ہے، تیسری دنیا کا آدمی ہے. یہ دیکھ لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیسی ہے. آپ سے بہترین عرب کون ہو سکتا ہے؟ قریشی ہاشمی. ایک اجمی کو لے کے پالا جو غلام تھا، غلامی کا اس پہ توق بھی تھا، اس کے غلاموں کی تو اور بے عزتی ہوتی تھی، انہیں آزاد کر کے اپنا بیٹا بھی بنایا. اور صحابہ میں مشہور کو نبی کے چہیتے ہیں، نبی کے چہیتے. غیر ملکی تھے، اصل عرب نہیں تھے، دوسرے ملک سے پکڑ کے لائے گئے تھے. اور اتنی محبت دی، اتنی عزت دی کہ جب اصلی ماں باپ آئے ہیں لینے کے لیے تو جانے سے انکار کر دیا کہ اتنی محبت عزت تمہارے پاس نہیں ملے گی جو یہاں مل رہی ہے. اور پھر اپنی چچا زاد بہن کا ان سے نکاح بھی کرایا، قریشی ہاشمی، حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نکاح بھی کرایا اس. آج عرب اپنی بیٹی کسی کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ہم سعودی، ہم عرب، یہ اجمی. تو وہ کفات کے مسائل ایک الگ چیز ہے، اس پہ میں ابھی نہیں جاؤں گا، لیکن اتنا تعصب بھی درست نہیں ہے، اسلام کے خلاف ہے. اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ جو سعودی عرب میں رہنے والے مسلمان ہیں ان کو اسلام سے ہی نفرت ہو جاتی ہے. وہ کہتے ہیں شاید یہ اسلام نے ان کے دماغوں میں عصبیت بھری ہے. تو یہ اسلام نے نہیں ڈالی بھائی، اسلام نے عصبیت اور لسانیت کو ختم کیا ہے. لا فضل لعربی علی اجمی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع پر خطبے میں فرمایا کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے الا بالتقوی سوائے تقوی، تقوی ہوگا تو ٹھیک ہے۔ تو نبی کے بہت چہیتے تھے، کسی نے کہا کہ یہی کر سکتے ہیں بھائی، سفارش کر سکتے ہیں۔ وہ جا کے انہوں نے سفارش کی کہ یا رسول اللہ اگر معافی ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہو گئے اور لوگوں کو جمع کر کے آپ نے خطاب کیا اور فرمایا کہ تم سے پہلی امتیں اس لیے ہلاک ہوئی ہیں کہ ان میں کوئی عزت دار آدمی جب جرم کرتا تھا معاف کر دیا جاتا تھا، اور کم درجات آدمی جب جرم کرتا اس پہ سزا جاری کی جاتی تھی۔ پھر آپ نے فرمایا واللہ لو کانت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سرقت لقطعت، اللہ کی قسم اگر میری بیٹی فاطمہ نے بھی چوری کی ہوتی اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیے جاتے۔ پتہ یہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ کو بھی معاف کرنے کے مجاز نہیں تھے، کیونکہ اگر خدا نقل کفر، ایسا ممکن نہیں ہے کہ حضرت فاطمہ سے، یہ ایک مثال دی جا رہی ہے، کیونکہ خود بالفرض اگر ان سے ایسا ہوتا تو وہ کس کا جرم ہوتا؟ اللہ کا۔ تو نبی تو اللہ کے احکام کو زمین پر نافذ کرنے کے لیے آئے ہیں، اپنے احکام کو زمین پہ نافذ کرنے کے لیے نہیں آئے۔ تو بعض لوگ غلو کرتے ہیں، تو اس سے کیا پتہ چلا کہ حدود کے معاملے میں معافی کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ یہ جرم کس کا ہے؟ اللہ کا۔ اسی طرح زنا میں، زنا جب کوئی شخص کرتا ہے، لڑکی راضی بھی کیوں نہ ہو، لڑکا راضی بھی کیوں نہ ہو، تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی لڑکی بھی راضی ہے تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ زنا کرنے والا مرد اور زنا کرنے والی عورت، چاہے رضا سے کیا ان دونوں نے، فجلدو کل واحد منہما مئۃ جلدا، چوک پہ کھڑا کر کے ان کو 100 کوڑے لگاؤ اگر کمارے ہیں۔ اب یہاں انسان کو ترس آتا ہے، میرے اور ہر شخص میں دل میں رحم کا جذبہ، بھائی اگر کر لیا معاملہ، گناہ ہو گیا ان سے، توبہ کر لو، ہے بھائی توبہ کروا دو ان کو، دل کی چاہت تو یہی ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے کہ انسان کو رحم آنا چاہیے دوسرے کے اوپر۔ لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ اگر گواہوں سے جرم ثابت ہو گیا ہے، گواہوں سے اور حکومت کے پاس ہو، کسی کو انفرادی اجازت نہیں ہے، جرم ثابت ہو گیا تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ چوک پہ کھڑا کر کے 100 کوڑے لگاؤ۔ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، اور سزا نافذ کرتے ہوئے تمہیں ان پر رحم نہیں آنا چاہیے، کہ رحم کی وجہ سے، رحم کا مطلب دلی رحم آنا ایک الگ چیز ہے، ایسا رحم جس کی وجہ سے سزا میں کمی کر دو یا ڈیلے کر دو یا معاف کر دو، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے بعض مرتبہ کسی کو سزا دینا یہ آزمائش ہوتی ہے۔ یہ بہت اہم باتیں ہیں، لیکن کچھ باتیں تو میں بتا نہیں سکتا آپ لوگوں۔ بعض دفعہ کسی پہ ترس نہ کھانا عبادت ہے، ہمیشہ ترس کھانا، ہمیشہ رحم دلی عبادت نہیں ہے۔ بعض لوگ اتنے رحم دل بن جاتے ہیں، ہر موقع پر رحم دل، ہر موقع پر میٹھے، ہر موقع پر اچھے اچھے میٹھے میٹھے، ہر جگہ نہیں ہے مٹھاس۔ جہاں شریعت نے میٹھا بننے کا حکم دیا، جہاں نہیں دیا وہاں اجازت۔ دیکھو بچہ جب 7 سال کا ہو، محبت سے ہے، ماں مارنا مارنے کی اجازت نہیں ہے، محبت سے کہو نماز پڑھو بیٹا اچھے۔ 10 سال کا ہو، اب بھی اگر آپ بچہ نماز نہیں پڑھتا اور آپ ترس کھا رہے ہیں، نہیں بیٹے کو اگر میں نے تھپڑ لگا دیا تو نشان نہ پڑ جائے، اتنے خوبصورت گال ہیں، اس لیے تھوڑی تھے کہ میں ان کو روزانہ چماٹے مارا کروں، ان کو میں اتنا پیارا بچہ ہے، نہیں نہیں کوئی بات نہیں، سونے دو فجر میں، کوئی بات نہیں ظہر میں سونے دو، نا 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 نا، اب یہاں ترس کھانے کی اجازت بولو بھائی ہے کیا؟ اب نہیں، اب حدیث میں ہے کہ کوڑا لٹکا کے رکھو، پتا ہو ابا آنے والے ہیں، جو فجر میں نہیں اٹھا ہوا ہوگا اس کے سری پائے چانپیں سب الگ الگ، ایسے ہیں۔ ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی، ان کی خانقاہ میں ایک صاحب آ گئے جو فجر میں پولیس سے بھی نہیں اٹھتے تھے۔ ان کے بارے مشہور تھا کہ یہ نیک بھی ہیں، تہجد وہ سوری نمازی بھی ہیں، لیکن جب یہ سوتے ہیں نا تو پھر ان سے اٹھا نہیں جاتا، بس ایسے نیند کے، ان کے بارے میں مشہور تھا، گھر میں مشہور کہ بھائی ابا نیند کے بڑے پکے ہیں، اٹھا نہیں جاتا ان سے۔ تو وہ آئے اپنی اصلاح کی نیت سے، ان کو یہ جذبہ تھا کہ میری یہ بیماری ختم ہو جائے، مجھ سے فجر میں نہیں اٹھا جاتا۔ جس کو شوق ہوتا ہے نا، اصلاح کی تڑپ ہوتی ہے، اللہ اس کی اصلاح کر دیتے ہیں۔ خانقاہ میں پہلے لوگ اس لیے جایا کرتے تھے کہ شیخ کے کوڑے ووڑے لگے، اب خانقاہ میں جاتے ہیں پراٹھے کھانے کے لیے، لنگر آتے ہیں، دیگیں آتی ہیں پھوڑنے صبح شام۔ ہمارے حضرت کی خانقاہ میں لنگر کی اجازت نہیں تھی، جو خانقاہ میں آگے بیٹھے گا حضرت نے فرمایا جتنا کھائے گا اتنے پیسے جمع کرائے گا, اور لکھ کے لٹکایا ہوا تھا یہ خانقاہ ہے خیراتی مسافر خانہ نہیں ہے. آج جس کو کہیں روڈی میں خانقاہ میں گھس جاتا ہے کسی جاتا ہے وہ بیان سننے کے لیے, چلو کھا کے بھی آ جائیں گے. بہرحال بعض بزرگ اس معاملے میں ذرا وسعت رکھتے ہیں کہ چلو کسی بریانی کے بہانے ہی آئے کچھ دین کی بات سن لے, اختلاف رائے ہے کسی کی توہین مقصود نہیں ہے. لیکن جو اصل خانقاہ کا ماحول ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے, مجاہدے والا. تو حضرت کے یہاں جب کوئی آتا پہلی بات اپنے خرچے پہ آگے پڑے گا, جتنا کھائے گا پیسے جمع کرائے گا. اور یہ بھی یاد رکھو ہم نے جو پڑھا ہے نا مدرسے میں 7-8 سال, تو ہم نے بھی پیسے جمع کرائے ہیں. حضرت کی طرف سے یہ اصول تھا کہ جو پیسے جمع کرا سکتے ہیں وہ کرائیں گے پیسے, جو طلبہ مسکین ہیں پیسے نہیں جمع وہ ان کے لیے ٹھیک ہے. تو اب کیا ہے کہ ہم لوگ چونکہ کرا سکتے تھے اس لیے ہم کراتے تھے جمع پیسے. یہ ایک اور اشکال کا جواب دیا میں نے کہ لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ مدرسوں میں چونکہ مفت ہوتا ہے نا تو اس لیے سب پڑھ جاتے ہیں وہاں جا کے. ایسا نہیں ہے, مدرسوں میں بہت سارے ایسے بھی ہیں جو اپنے پیسوں پہ پڑھ رہے ہیں اور اپنی مجاہدہ کر رہے ہیں وہاں پہ, پیسہ بھی اپنا خرچ, اور ان کو پتا ہے کہ یہاں کوئی ریکوری نہیں ہونے والی. ایسا نہیں ہے کہ واپسی پہ اتنے سارے لاکھ روپے ملیں گے, کچھ بھی نہیں ہے, ایسا ہی بس چل رہا حساب کتاب. یہ تو قربانی ہے مدارس کے طلبہ جو دیتے ہیں. تو وہ آ کے پڑھ گئے کہ میری اصلاح حضرت ہو جائے, فجر کی نماز میں اٹھنے کی توفیق مل جائے. تو حضرت نے پہلے تو مریدوں کے ذمے لگایا ان کو فجر میں اٹھا دینا. مرید اٹھا اٹھا کے تھک گئے, بھائی اٹھو بھائی, پانی پھینکا وہ اٹھتے تھے پھر نیچے لیٹ جاتے. مریدوں نے بتایا بھائی یہ تو پولیس بلوانی پڑے گی, اس کے بغیر یہ اٹھتے نہیں ہیں. 2-3 دن حضرت نے کہا کہ کیونکہ پہلے تو محبت ہی ہے نا, ایک دم سے مار دھاڑ نہیں ہونی چاہیے. پہلے تو شریعت ہی کہتی بھائی پیار محبت سے جو کام ہوتا ہے وہ مار دھاڑ سے نہیں ہوتا. اٹھتے ہی نہیں تھے. حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے کل میں آؤں گا. وہ اس کا مطلب نہیں سمجھے. حضرت نے جو یہ فرمایا کہ کل میں آپ کو اٹھانے کے لیے آؤں گا وہ اس کا مطلب سمجھے نہیں. وہ یہ سمجھے کہ اس کا یہی مطلب ہے کہ میں آنے کے لیے اٹھاؤں, حالانکہ اس کا کچھ اور مطلب تھا. بعض چیزیں کہیں کچھ جاتی ہیں مطلب اس کا کچھ اور ہوتا ہے. حضرت تشریف لائے, حضرت نے پہلے تو محبت سے اٹھائے نہیں اٹھے. حضرت نے پھر کوڑا لیا, کوڑا لٹکا رہتا تھا وہ دو لگایا ہے دھنائی. حضرت تھے بھی ماشاء اللہ ہمارے بڑے صحت مند, ایسے پہلوان تھے کہ جھگڑوں لڑائیوں پھڈوں میں کئی پہلوانوں کی کلائیاں توڑی تھی حضرت نے. جب ان کے جھگڑا ہوتا تھا نا پھڈا ہوتا تھا کسی سے, تو واقعات ہیں انوار الرشید آپ پڑھیں اس میں حضرت کے واقعات ہیں کہ 2-2-3-3 آدمیوں سے ایک وقت میں پھڈا ہوا, کسی کی کلائی اتری ہوئی ہے یہاں سے, کسی کا کندھا اترا ہوا ہے, بھاگا جا رہا ہے, ہڈیاں توڑ دیتے تھے. ایسے ہی ماشاء اللہ خوراکیں تھیں. پنجاب کے تھے حضرت, لدھیانہ کے اصل پنجاب کے تھے, اور خوراکیں اور قدوت جیسے پنجاب والوں کا دیکھا ہوگا. کراچی میں تو انسانوں کے ساشے ہیں چھوٹے چھوٹے سے باریک باریک سے نا, پنجاب جاتے ہی پتہ چلتا ہے کہ صحت کسے کہتے ہیں. یہاں کی ہوا اور یہاں کے جو پانی ہے نا وہ انسان کو وہ کر دیتا ہے چھوٹا. تہذیب یہاں کی اچھی ہے, آئیے بیٹھیے اس طرح سے بات بہت اچھے تمیز سے کرتے ہیں کراچی والے. لیکن صحتیں اگر لینی ہیں تو کہاں جانا پڑے گا آپ کو, اس کے لیے لاہور والے جو کہتے ہیں نا لاہور ہے وہ غلط نہیں کہتے. تو خیر حضرت کا جب ہاتھ پڑا ہے نا ان کو دباغ دباغ کر کے, وہ کوڑے پڑے اور چانٹے پڑے, ایسے اٹھ کے بیٹھے جیسے پتہ نہیں کچھ زلزلہ آ گیا ہو. ایک دم نماز وضو کر کے تکبیر اولا کے ساتھ فجر کی جمع, پھر رات کو سو گئے. حضرت نے ان کو سونے سے پہلے کہہ دیا کہ کل میں آؤں گا اٹھانے کے لیے. پہلے سے اٹھ کے بیٹھے ہوئے تھے, آئے نہیں ہیں حضرت. حضرت گئے تو پہلے سے اٹھ کے بیٹھے. دیکھ مسئلہ حل ہو گیا, اتنی سی بات تھی. تو ان کے لیے بھی بہتر ہو گیا ماحول بھی خان کا, کیونکہ ایک سوتو کی وجہ سے باقی مریدین بھی سوئیں گے. تو لیکن یہ آپ کو اجازت نہیں ہے کہ آپ تبلیغ میں نکلے تو کوئی سو رہا ہے تو دھڑام دھڑم شروع کر دیں اس کو. وہ تو اس نے خود اپنے آپ کو حوالے کیا نا کہ بھائی مجھے اٹھائیں. ورنہ انسان کو ولایت صرف اپنی اولاد پہ حاصل ہے, اپنے بچوں کو تو, جو وہ بھی نابالغ بچے ان کو تو ٹھکائی, بالغ کو بھی لگا سکتے ہیں لیکن اس میں خطرہ بھی ہوتا ہے. نابالغ بچے میں کوئی خطرہ نہیں ہے, بیوی پر بچوں پر ولایت حاصل ہے, دوسروں پر ولایت حاصل نہیں ہے. بعض لوگ بیان ادھورا سن کے پھر وہ شروع کر دیتے ہیں کہ بھائی پڑوسیوں کو دھڑ 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 صبح پیٹنا شروع کر دیا دروازہ, وہ پھر غلط ہو جائے گا. مرید تو وہی ہوتا ہے جو اپنے آپ کو شیخ کے حوالے کرے کہ حضرت میری ٹھکائی لگا. تو ایسے ماشاء اللہ ایک ہی دفعہ میں سب حساب کتاب ٹھیک ہو گیا. ایک اور واقعہ حضرت فرماتے ہیں کہ ملک کے دو بہت بڑے عالم ہیں, اتنے بڑے کہ بہت ہی بڑے عالم ہیں, ان کا نام نہیں بتاؤں گا میں, ہمارے ملک کے اس وقت, ان کے والد نے اپنے ان دونوں بیٹوں کو ہمارے حضرت کے حوالے کیا. بچپن کی بات ہے کہ آپ ان کی تربیت کریں، ان کو فجر میں تہجد میں ان کو اٹھایا کریں، اور میں اٹھاتا ہوں تو اٹھتے نہیں ہیں، بچے تھے اس وقت وہ۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں ان کو اٹھانے کے لیے گیا، اٹھ گئے، تو وہ والد صاحب حیران کہ یہ تو اتنا اٹھاتے ہیں، اٹھتے نہیں، آپ آئے اور اٹھ گئے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو میرے بارے میں معلوم ہے، میں ان کا استاذ ہوں، ان کو میرے بارے میں معلوم ہے کہ پہلی دفعہ شرافت سے اٹھاتا ہوں، دوسری دفعہ بولتا نہیں ہوں کچھ، دوسری دفعہ بولوں گا نہیں، ان کو میرے بارے میں پتہ ہے، دوسری دفعہ زوردار تماچا آئے گا، پہلے سے پتہ ہے، اس لیے تماچا لگانے کی بھی ضرورت نہیں، بتایا اٹھ کے بیٹھ۔ تو ایسا روب رکھنا بھی بچوں پہ ضروری ہے، بچے کو پتا ہو کہ ابا جب فجر کے لیے اٹھا کے گئے ہیں، واپسی پہ جب اگر دیکھ لیا کہ میں اسی طرح سو رہا ہوں، تو یہ نہیں کہ مولانا طارق جمیل صاحب کا فجر کی فضیلت پر بیان چلا دیں گے، وہ پہلے لگا چکے ہیں، 7 سال کی عمر سے 3 سال تک حضرت کے بیانات ہی سناتے رہے ہیں، 10 سال تک، اب جو ہے نا سنانے کا ٹائم گزر گیا ہے۔ دیکھو اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اللہ کے بندو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ نماز اگر بچہ نہیں پڑھتا، کچھ بھی کر لے، کچھ بھی کر لے، وہ اس کا تو اسلام مشکوک ہے، اس کا تو یہی مشکوک ہے کہ مسلمان بھی ہے یا نہیں ہے۔ میرے پاس کسی کا فون آیا ساؤتھ افریقہ سے، انہوں نے کہا کہ میں نے کسی عیسائی عورت سے شادی کی تھی مسلمان کر کے، وہ نماز نہیں پڑھتی تھی، اسلام کے باوجود نماز نہیں پڑھتی، جب میں اس پہ سختی کرتا تو وہ، اور کیا تھا اس کے جو ہے نا مردوں سے بھی اسی طرح تعلقات جیسے پہلے تھے، سلام دعا، میں نے اس پہ سختی کی تو اسلام چھوڑ کے بھاگ گئی، مرتد ہو گئی کہ میں نہیں مجھے اسلام نہیں چاہیے، تو وہ ڈر رہے ہیں کہ مجھے گناہ تو نہیں ہوگا، میں نے کہا کوئی گناہ نہیں ہوگا آپ پہ، 100 دفعہ چھوڑے اسلام، اس کو پتہ نہیں تھا جب مسلمان ہوگی تو نماز بھی ہے، چھوٹی موٹی خطائیں اور گڑبڑے تو ٹھیک ہے، وہ تو قابل تحمل ہوتی ہے، ایک تو پہلے سے ایک مسلمان ہے، ایک غیر مسلم جب اسلام قبول کر رہا ہے اسے پتا ہے کہ اسلام میں سب سے پہلے کیا ہے، اسلام نماز کے بغیر ہے ہی نہیں۔ تو میں نے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں، اچھا ہوا جان چھوٹی آپ کی، جان چھوٹی اس سے۔ تو یہ نہیں ہے بھائی کہ گھر میں بے نمازی بھی ہوں اور پڑے ہوئے سو رہے ہیں، بالغ اولاد پہ تو انسان کا بس نہیں چلتا مگر نابالغ پہ بس چلتا ہے۔ ہمارے حضرت ایک بات بہت اہمیت سے فرمایا کرتے تھے کہ انسان کی نابالغ اولاد سے باپ کی دینداری کا پتہ چلتا ہے، نابالغ اولاد، بالغ میں تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ میں اس پہ سختی کرتا ہوں مگر وہ مانتا نہیں ہے، میں نے کہا داڑھی رکھو نہیں رکھتا، میں نے کہا نماز پڑھو، کیونکہ بالغ اولاد تو پورے طور پہ کنٹرول میں نہیں ہوتی، ہونے والوں کے کنٹرول میں ہوتی بھی ہے لیکن ہر ایک کی نہیں ہوتی۔ نوح علیہ السلام کی بالغ اولاد کافر تھی، تو کوئی نوح علیہ السلام کو نہیں کہہ سکتا کہ معاذ اللہ انہوں نے تربیت نہیں کی، بھائی تربیت ہدایت اللہ نے کس کے ہاتھ میں رکھی، اپنے ہاتھ، لیکن نابالغ پر پورا کنٹرول کس کا ہوتا ہے؟ باپ۔ نابالغ بچی کے کپڑے اگر پورے نہیں ہیں، اس کا مطلب باپ میں شرم و حیا نہیں ہے۔ نابالغ بچہ اگر نماز نہیں پڑھتا، 10 سال کا ہو بھی گیا ہے پھر بھی، اس کا مطلب باپ کو نماز کی فکر نہیں ہے، وہ کتنا ہی دینداری کا دیندار بنا پھرتا رہے مگر اس میں نماز کی فکر نہیں ہے، وہ اس کو یہ جو قرآن کی آیت ہے نا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اسے بچانے کا شوق نہیں ہے، وہ فارمیلٹی پوری کر رہا ہے مسجد میں آ کے۔ بالغ بچی کنٹرول میں نہیں ہوتی، بعض دفعہ بھائی لباس پورا نہیں ہے، نہیں آ رہی قابو میں، باغی ہو رہی ہے، لیکن نابالغ بچیوں کو تو خود کپڑے خرید کے لا کے دیتے ہو، آپ کہہ سکتے ہو ہماری بیگم لا کے پہناتی ہے، تو بیگم پہ سختی نہیں کر سکتے کہ اسے پورے کپڑے پہناؤ؟ 10-10، 11-11 سال کی بچیاں ایسے بےہودہ لباس، ٹانگیں ننگی ان کی، آستینیں ہیں ہی نہیں، کیا سکھا رہے ہو بھائی ان کو؟ اللہ کو منہ نہیں دکھانا تم نے، کیا سکھا رہے ہو ان کو؟ ان کے دلوں سے بھی کھرچ کے شرم و حیا نکالی جاتی ہے۔ میں نے بچپن میں ایک حدیث پڑھی تھی جو مجھے سمجھ میں نہیں آتی تھی، بعد میں آ گئی، نبی نے فرمایا کہ آدمی کی جو دماغ ہے نا، بہترین ذہین ترین آدمی کے دماغ کو عورت جس طرح سے اچکتی ہے کوئی بھی نہیں اچکتا، اچھا بھلا سمجھدار انسان شادی کے بعد پاگل ہو جاتا ہے، پہلے نہیں سمجھ میں آتی تھی اس حدیث کا مطلب، بعد میں آنے لگا۔ اتنی غیرت ہوتی ہے بعض دفعہ مردوں میں، بہن کے معاملے میں ایسے سخت، موبائل کیوں رکھا ہوا ہے، فلانے سے بات کیوں کر رہی ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے، وہ کیوں، کپڑے ایسے کیوں پہنے ہوئے ہیں، کس سے بغیر پوچھے کہاں جا رہی ہے، بڑے غیرت۔ شادی ہو گئی، اپنی بیٹیوں پہ کنٹرول نہیں، کیوں؟ اب بیٹی پہ کنٹرول کرتے ہیں تو بیگم رکاوٹ ڈالتی ہے، آپ کیوں ابھی سے ان کو ملہ بنا رہے ہیں، کیا ہو گیا بچی نے اگر یہاں یہاں، تو تو یہ اس کی باتوں میں آ کے اتنی جلدی متاثر ہوتا ہے؟ پہلے وہی جو لڑنے مرنے کی دھمکیاں دیا کرتا تھا، اکبر دبے نہ تھے کبھی برٹش کی فوج سے، لیکن شہید ہو گئے بیگم کی نوک سے۔ اکبر الہ آبادی کہتے ہیں میں برطانیہ کی فوج کا میں نے مقابلہ کیا اور میں ڈٹا رہا، مگر بیوی کی نوک جھوک کے آگے ادھر سے کلاشن کوف اور گولے برس رہے مگر میں پیچھے نہیں ہٹا، اور ادھر سے بیوی نے تانے دینا شروع کر دیے، میں الٹی کلا بازی کھا کے واپس نیچے، اپنے تمام چیزوں سے دستبردار۔ آج کا مرد یہی کرتا ہے۔ بیگم کہہ رہی ہے یہ بچی کو کیوں پورے پورے کپڑے پہنائے؟ ہاں بھائی، یہ چاہتا ہے گھر کا ماحول خراب نہ ہو، تو چلو ٹھیک ہے، کیا ہو گیا، چھوٹی سی بچی ہے، کیا ہو گیا؟ تو کہیں بچی ہے تو پھر اس پہ تو ویسے ہی پردہ نہیں، تو شلوار پہنانے کی بھی ضرورت نہیں، قمیض بھی اتار دو۔ لباس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پورا جسم چھپانا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ معافی جو ہے نا، معافی پہلی تو وہ معافی کس میں؟ اپنے حقوق میں۔ نمبر دو، شریعت کے حدود کے معاملے میں شریعت میں معافی کی اجازت نہیں ہے۔ جیسے زنا کوئی کرے تو اللہ کا مجرم ہے وہ، اللہ فرماتے چوک پہ کھڑا کر کے اس کو 100 کوڑے لگاؤ، سمجھ رہے ہو بات کو؟ اسی طرح یاد رکھو، تیسرا وہ شخص اسے معاف کرنے کی اجازت نہیں ہے جو دن دہاڑے ڈکیتی کرتا ہے اور اس دوران پکڑا جائے۔ اس بارے میں بھی صحیح حدیث موجود ہے، اگر کوئی آپ سے آ کے آپ کا مال چھینتا ہے، اللہ کے نبی نے، صحابی نے اللہ کے نبی سے پوچھا یا رسول اللہ مجھ سے کوئی میرا مال چھینے کیا کروں، دے دوں؟ فرمایا نہیں، لڑو اس سے، یعنی فرمایا معاف کر دو، تو جا یار لے اور لے لے 50 روپے اور، یہ بھی لے جا، لڑو اس سے۔ اگرچہ یہ ترغیبی حکم ہے، واجب نہیں ہے، واجب اس لیے نہیں ہے کہ اس میں اپنی جان بھی جا سکتی ہے، شریعت نے اتنے سخت حکم کا مکلف نہیں بنایا، لیکن ترغیب کیا دی ہے کہ معاف نہ کرو بلکہ لڑو۔ صحابی نے فرمایا یا رسول اللہ مجھے قتل کرنے کی کوشش کرے، تو آپ نے فرمایا تم اسے قتل کر دو۔ اب یہاں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ہائے ایک مسلمان کی جان چلی جائے گی، بیچارہ کیا ہوگا، اس کے بچوں کا کیا ہوگا، اس کی بیوی کا کیا ہوگا، ہائے پیسوں کے پیچھے میں نے بندہ ہی مار دیا۔ بھائی اگر آپ بندہ نہیں مارو گے تو وہ دن دہاڑے آج آپ کا مال لوٹا ہے، کل کسی اور کا مال لوٹے گا۔ آپ کہہ سکتے ہیں ہو سکتا ہے بعد میں اسے توبہ کی توفیق ملے، تو بھائی یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ بعد میں توبہ کی توفیق نہ ملے، یہ بھی چانس، اور یہ بھی ہو سکتا ہے جب توبہ کی توفیق ملے تو درجنوں لوگوں کو بیڑا غرق کر چکا ہو، درجنوں کی جان لے چکا ہو۔ تو ہمیں شریعت نے ظاہر کا مکلف بنائے ایسے موقع پہ۔ معاملات میں حدیث میں کیا علماء نے کیا لکھا ہے؟ عاملوا بالاجانب، جب کسی سے معاملات کرو نا، لین دین یا ان چیزوں، پھر اجنبی، پھر اچھا گمان کی اجازت نہیں ہے۔ عام حالات میں شریعت کیا کہتی ہے؟ ہر ایک کو اپنے سے اچھا سمجھو۔ کیسی پیاری بات تبلیغ والے کہتے ہیں نا، اگر تبلیغ میں نکلو نا اور آپ کو تہجد کی توفیق مل گئی اور آپ یہ دیکھ رہے ہو کہ یہ سارے پڑے ہوئے سو رہے ہیں، تہجد نہیں پڑھ رہے، بدگمانی کی اجازت نہیں ہے، بلکہ آپ کیا سوچو، ممکن ہے یہ مجھ سے پہلے پڑھ کے سو گئے ہوں، کیونکہ ایسی تہجد سے نہ پڑھنا بہتر ہے جس میں آپ اپنے آپ کو تہجد گزار سمجھیں اور ان کو بیوقوف سمجھیں، اس سے بہتر تھا آپ بھی سوتے رہتے۔ اور اگر کسی کو دیکھ لو کہ مسلسل سو ہی رہا ہے، جیسے بعض دفعہ ہوتا ہے کہ آدمی عشاء سے سویا فجر میں اٹھا، 100% یقین ہے یہ مثلا ایک آدمی ساری رات جاگا رہا، تبلیغ میں نکل کے ساری رات آپ عبادت کرتے رہے اور آپ کا ساتھی ساری رات خراٹے لیتا رہا، اب تو یہ تاویل نہیں کر سکتے نا کہ ہو سکتا ہے۔ تو اس موقع پر کیا ممکن ہے کوئی ایسا شرعی عذر ہو کہ اس کے لیے تہجد نہ پڑھنا بہتر ہو، ایسا بھی ہوتا ہے بعض دفعہ۔ بعض علماء کے کام دن کے ایسے ہوتے ہیں جو فرض واجب کے درجے میں ہیں، ان کو کوئی بیماریاں ہوتی ہیں کہ اگر وہ تہجد میں اٹھیں تو ان کے وہ دن کے کام جو زیادہ اہمیت کے حامل ہیں وہ رہ جائیں گے، نیند نہیں ہوتی ان کی، بیماریاں مختلف اقسام ہیں بیماریوں کی، بعضوں کی ایسی بیماری کہ بھائی ان کو ایک چند گھنٹوں کی نیند پوری کرنا ان کے لیے ضروری، وہ نہیں کیا تو وہ ڈپریشن کی بیماری ہو جاتی ہے، ان کو 100 مسائل ہوتے ہیں۔ تو ایسا اچھا گمان بار بار شریعت کہہ رہی ہے دوسرے کو اپنے سے، یہ چیزیں ایک تبلیغ میں نکل کے انسان بہت سیکھتا ہے، اس لیے تھوڑا اللہ کے راستے میں بھی وقت لگا لیا کرو کبھی کبھار، کیونکہ یہ چیزیں سننے سے اتنا نہیں آتی جتنا کرنے سے آتی۔ میں ایک واقعہ سناتا ہوں نا، بچپن میں ایک جماعت آئی تھی ہمارے یہاں، تو گشت میں ان کے ساتھ نکلا کروانے کے لیے، تو ہم نے دیکھا کہ ایک آدمی چلتا ہوا آیا ہمارے سامنے گھر میں گھسا، ہمارے سامنے دروازہ بجایا، امیر صاحب نے، متکلم نے پوچھا وہ صاحب ہیں؟ بچہ اندر گیا، ابا سے پوچھ کے آیا؟ نہیں ہے، بظاہر یہی ابا سے ہی پوچھ کے آیا ہوگا، امیر صاحب نے کہا جو متکل جو امیر تھے اس انہوں نے کہا کہ دیکھو اگرچہ ہمارے سامنے گئے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صاف, ہم قرآن کی دعوت لے کے جا رہے ہیں نا, خود اگر اللہ کے حکام کی مخالفت کریں تو دعوت کیا لے کے جا رہے ہیں پھر. اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا, اجتنبوا کثیرا من الظن, بدگمانی سے بچو. ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی بسا اوقات یہاں سے جاتا ہے اور پچھلے دروازے سے تیزی میں نکل جاتے, ممکن ہے یہ ہوتا ہے ایسا, یہاں سے گئے اور پچھلے دروازے سے نکل گئے, یہ بہت دفعہ ہوتا ہے ایسے. تو تہجد پڑھ رہے ہو دوسرے کے بارے میں یہ نہ سمجھو یہ نہیں پڑھتا. وہ ایک میں واقعہ سناتا ہوں نا, ایک آدمی تہجد کی نماز کے لیے اٹھا, سردیوں کے موسم تھے, سب کمبل لوگوں کے لیٹ رہے, اس کو اللہ نے تہجد کی توفیق دی, اٹھ کے اب اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں, اللہ تجھے پتا ہے میرے سارے دوست سو رہے ہیں, میں اکیلا جاگ رہا ہوں, تجھے پتا ہے جتنے تھکے ہوئے یہ ہیں اتنا ہی میں بھی ہوں, مگر میں تیری خاطر اٹھا ہوا ہوں, یہ سارے سو رہے ہیں, میری حاجت کو قبول فرما. ایک نے سر منڈی سے منڈی باہر نکالی کمبل سے, کہنے لگا بھائی تو اپنی تعریفیں کر, ہماری شکایتیں کیوں بیان کر رہے ہیں, تو اللہ کے سامنے اپنی تہجد اور اپنی تعریفیں کر ہمیں اس پہ, لیکن ہم لوگ کی شکایتیں کیوں کر رہے ہیں, یہ نہیں اٹھ رہے میں اٹھ رہا ہوں, یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے, بھائی یہ نہیں ہے یہ نہیں ہے یہ نہیں ہے, میں ہوں میں ہوں میں ہوں میں ہوں, بولو ہمارا تذکرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو ڈاکو کے بارے میں حکم کیا ہے, ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا معاملات میں حکم کیا ہے, عام حالات میں حکم ہے اچھا گمان, اچھا گمان, لیکن جب لین دین ہو معاملات کا پہلو ہو پھر اچھا گمان نہیں, پھر کھود کریت کرو. کوئی آگے آپ سے یار 20 لاکھ روپے چاہیے, کاروبار میں انویسٹ کر رہا ہوں اور 50% تمہارے 50% میرے جو پروفٹ ہوگا, آپ نے کہا کہ علماء کہتے ہیں اچھا گمان رکھو 20 لاکھ پکڑا دیے اس کو, یہ لے کیونکہ مسلمان ہے جھوٹ نہیں بولتا. وہ اگر دوبارہ واپس آ گیا تو میں منگل کا بیان چھوڑ دوں گا, صحیح بتا رہا ہوں, صرف جمعے اور ہفتے کا ہوا کرے گا, منگل کا گیا کیونکہ یہ بات میں نے منگل کے بیان, واپس نہیں آئے گا کبھی بھی نہیں آئے گا. اس موقع پہ پرکھو اچھی طرح, بلکہ ہم نے بڑوں سے سنا ہے پرکھ کے بھی نہ دو, یہ پیسے انویسٹ کرنا اس کا کام ہے جس کے پاس 8-10 اچھے اچھے بدماش ہوں, کچھ ان کو بھی کھلا رہا وہ نکلوائیں گے بدماش, شرافت سے کوئی نہیں دیتا پیسے واپس اس زمانے میں. تو رشتے بیاہ کر رہے ہو اس میں اچھی طرح کھود کریت کرو. ہاں یہ نہیں کہ کھود کریت کا مطلب کہ آپ جو ہے نا وہ وہمی بن جائیں, وہمی بننے کی اجازت نہیں ہے. بعض لوگ نکاح شادی بیاہ کے معاملے میں وہمی بن جاتے ہیں, 10-10 سال ہو گئے کھود ہی کریت بھی لگے ہوئے, اتنا بھی نہیں, یہ توکل کے خلاف ہے. تو معاملات کا, چونکہ اب ڈاکو آیا ہے آپ سے مال چھیننے کے لیے, تو یہاں ریاست کا مسئلہ ہے, عوام کا مسئلہ ہے, یہاں شریعت معافی کا حکم نہیں دیتی, بلکہ یہاں شریعت انتقام کا حکم دیتی ہے. یا نبی نے فرمایا اسے قتل کرو, صحابی نے کہا اگر قتل اور لڑائی جھگڑے میں وہ مجھے مار دے, آپ نے فرمایا تم نے اسے مارا تو وہ جہنم میں جائے گا, اس نے تمہیں مارا تو تم شہید ہو, اور یہ ایسا شہید ہے جس کو نہ غسل دیا جاتا ہے نہ کفن دیا جاتا ہے, میدان جہاد کی طرح کا شہید ہے یہ, جو ڈاکو کی گولی سے آن دا اسپاٹ مارا جائے اسے نہ غسل دیا جائے گا نہ کفن دیا جائے گا, اتنا مبارک شہید ہے یہ, اتنا مبارک شہید, انہی کپڑوں میں دفن کیا جائے گا. آج یہ بھی ایک جہالت ہے, لوگ اس کو بھی غسل کفن دے کے دفن کرتے ہیں, حالانکہ شریعت میں ایسا نہیں ہے, اسے اسی کپڑوں میں دفن کیا جائے گا. تو ڈاکو اگر قبضے میں آ جائے لڑائی, بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ایک آدمی نے ہمت کر کے ڈاکو کو پکڑ لیا, ڈاکو سے کون مراد ہے, جس کے پاس اسلحہ بھی ہو, ہاتھا پائی سے والا ڈاکو ڈاکو نہیں ہے, وہ تو بےچارے چرسی ہیرو ہیں, وہ ان کو نہیں مارنا جائز ہے, قتل کرنا جائز نہیں ہے ان کو, جو باقاعدہ اسلحہ لے کے کوئی ڈکیتی کر رہا ہو اس کو جب پکڑ لیا پھر چھوڑو نہیں, اس کو جان سے مار دو. بلوے میں مارا گیا, کوئی کیس بھی نہیں بنتا, بلوے میں مارا گیا اور سب پتلی گلی سے دائیں بائیں ہو جاؤ, پھر اس پہ رونی ہائی ہے کیا ہو گیا ہے یہ کیا ہو گیا, نہ نہ نہ, یہاں پڑوس میں ایک ڈاکو کو لوگوں نے پکڑ لیا, وہ اس نے گولی بھی چلائی کسی پہ لگی نہیں, شکر ہے بندہ بچ گیا, تو لڑکوں نے پکڑ لیا اس کو, پکڑ کے اس کو جو دھنائی لگائی ہے اس کو لڑکوں کے پاس, اب اسے مارنے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی تو ہاتھا پائی سے ہی مار دیا, تو وہ سسکیاں لے لے کے مر رہا تھا, کسی نے ویڈیو بنا لی, اب ویڈیو دکھا رہے ہیں تو لوگ ترس کھا رہے, ہائے بےچارہ ہائے بےچارہ ہائے بےچارہ, تو یہ بیوقوفی حماقت کی بات ہے, بےچارہ یہ نہیں ہے, بےچارے وہ ہیں کہ اگر یہ زندہ رہتا تو پتہ نہیں کتنے لوگ مرتے, کتنوں کی جنازے اٹھتے, کتنوں کے مال لوٹا جاتا, وہ ان پہ ترس کھاؤ, اس پہ کیوں ترس کھا رہے ہو. تو یہاں بھی شریعت معاف کرنے کا نہیں کہتی بلکہ انتقام لینے کا کہتی ہے, کیونکہ اس کا صرف آپ کے حقوق سے تعلق نہیں ہے, اس سے سب کو نقصان ہوگا. اپنے ذات کے معاملے میں انسان بڑے دل والا ہو, معاف معاف معاف, تو یہ ساری چیزیں نہ ہوں. اچھا, بعض دفعہ انتقام لینا غیرت کا تقاضا ہوتا ہے, انتقام لینا غیرت اور حمیت کا تقاضا. آپ کے استاذ کو کوئی برا بلا کہہ رہا ہے, آپ کے پیر و مرشد کو کوئی برا بلا کہہ رہا ہے, آپ کے اکابر کو کوئی برا بلا کہہ رہا ہے, تو کہنے دو چلو میں نے معاف کیا. نہ نہ نہ, یہ مسئلہ کس کا ہے اب؟ آپ کے نبی کو کوئی برا بلا کہہ رہا ہے آپ کے سامنے, اب کوئی بات نہیں, یہ بھی انسان ہے میں بھی. نہ 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 بھائی, اسے آنکھیں دکھا دو, اسے آنکھیں دکھا دو. بولا بھائی ہم اپنے محسنین کی برائی اپنے سامنے نہیں سن سکتے. میرے پاس لوگوں کے فون آتے ہیں کہ بھائی شیعہ لوگ ہیں بیٹھے ہوئے دفتر میں, صحابہ کو برا بلا کہتے ہیں, ہم کیا کریں؟ میں نے کہا آپ ان سے بولو آپ نے جتنا کہنا ہے کہ صحابہ کو برا بلا اپنے امام بارگاہ میں جا کے کہو, ہمارے سامنے نہیں, ہمارے سامنے کہو گے جھگڑا ہوگا. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ پہلی دفعہ میں نہیں کہو, پہلی دفعہ وارننگ دے دو بھائی چپ. آپ کا مذہب ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو برا بلا کہنا, ٹھیک ہے آپ کا جو مذہب, ہم کسی کے مذہب میں دخل اندازی نہیں کرتے. آپ جائیں آپ کی جو عبادت گاہیں, آپ گھر کے اندر جو مرضی کریں. ہمارے سامنے جب کسی صحابی کو برا بلا کہا جائے گا تو کیا ہوگا؟ جھگڑا ہوگا, پھر پھڈا ہوگا, سمجھ رہے ہو؟ جھگڑا ہوگا, ہم چپ نہیں رہیں گے. آپ کے سامنے آپ کے ابا کو برا بلا کہا جا رہا ہے آپ کے, کوئی بات نہیں, اس کا مطلب غیرت نہیں ہے. پھر اب آپ کو برا بلا کہا جا رہا ہے, شریعت کہتی ہے کوئی بات نہیں, معاف کر دو, اپنی اوقات ہی کیا ہے بھائی. کوئی برا کہہ رہا ہے کوئی بات نہیں بھائی, ہم تو اس سے بھی زیادہ برے ہیں جتنا آپ کہہ رہے ہیں. مجھے پتہ نہیں لوگ کیا کیا فیس بک پہ پھینکتے رہتے ہیں, جہاں تعریفیں آتی ہیں نا وہاں عجیب عجیب چیزیں بھی آتی رہتی ہیں. میں اچھا آنے تو بھائی, اچھا اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اعتدال میں رہتا ہے. مجھے تو خوشی یہ ہوتی ہے کہ اپنی تعریفیں سن سن کے نا انسان پھول کے کپا ہو جاتا ہے, بہت بڑی چیز بن جاتا ہے وہ. جب برائیاں سنتا ہے نا تو تھوڑا اعتدال میں رہتا ہے. تو میں کہتا ہوں چلو یار, یہ میں ان سے ایڈمن سے میں نے کہا ہوا ہے کہ فیس بک پہ کوئی کسی بیان پہ تعریفی کلمات کہے وہ مجھے بتاؤ نہ بتاؤ اتنا مسئلہ نہیں ہے, لیکن اگر کوئی کمنٹس دیتا ہے نا خراب, یہ تھا اس میں یہ, مجھے ضرور بتایا کرو تاکہ میں اپنی اوقات میں رہوں. سمجھ رہے ہیں نا, انسان اس سے اوقات سے باہر نکل جاتا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو اچھی چیز ہو وہ نا, تعریف سے حوصلہ افزائی بھی ہوتی ہے, یہ بھی فائدہ بھی ہوتا ہے اور جوش بڑھتا ہے انسان کا, بھائی ماشاء اللہ اتنے لوگوں کو فائدہ ہوا, چلو اور بات. تو انسان ہے نا, انسان تو ہر چیز کا ترغیب کا بھی محتاج ہے اور ترہیب کا بھی محتاج ہے انسان. تو یہاں بھی شریعت حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی نے یہ بات لکھی ہے کہ جب تمہارے سامنے کوئی تمہارے بزرگ یا کسی استاذ کی برائی کرے تو خاموش نہ بیٹھو, اسے روک دو, بولو آپ غلط کہہ رہے ہیں, ایسا نہیں. البتہ ایک ایڈیشن میں اس میں یہ کرتا ہوں کہ پھڈا کرنے سے پہلے اپنی اوقات دیکھ لو. آئی بات سمجھ؟ کیا دیکھ لو؟ اوقات. اوقات دیکھنے کا فائدہ یہ ہوگا, ایسا نہ ہو آپ نے پھڈا شروع کیا بجائے کوٹنے کے پٹ کے آ گئے, تو اس سے کیا ہوگا, بجائے فائدے کے نقصان ہو جائے. تو ہر حکم شریعت کا استطاعت کے ساتھ ہے. تو اگر کوئی آپ کے استاذ یا اکابر کے خلاف بول رہا ہے اسے چپ کراؤ, نہیں بولتا جھگڑا کرو اس سے, بشرطے کہ جھگڑنے کی طاقت ہو. اور اگر جھگڑنے کی طاقت نہیں ہے تو اس بارے میں بھی قرآن کی ہدایات ہیں, کسی معاملے میں قرآن نے لوارث نہیں چھوڑا. فرمایا پھر اس مجلس سے اٹھ کے چلے جاؤ, بولے میں یہاں نہیں بیٹھتا, یہ ہمارے بزرگوں کی برائیاں ہو رہی ہیں یہاں پہ. کتنی آسان. وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ. فرمایا جب آپ دیکھیں جو لوگ ہماری آیات اور احکام کا مذاق اڑا رہے ہیں, مذاق میں سب چیزیں داخل ہیں, کوئی کھلے عام قرآن کا مذاق اڑائے, نبی کا مذاق اڑائے, قرآن کے حکام کو کھلے عام توڑے, جیسے گانے بجانے کی محفل ہے کھلے عام اللہ کے حکام ٹوٹے جا رہے ہیں, غیبتیں ہو رہی ہیں, علماء کی برائیاں ہو رہی ہیں, تو اللہ فرماتے ہیں فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ, ان سے اعراض کر کے وہاں سے چلے جاؤ. حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِ, جب تک کہ وہ اس بات کو چھوڑ کے دوسری بات میں مشغول نہ ہو جائیں. بولے بھائی ہم جا رہے ہیں یا ہم اپنے بڑوں کی برائیاں سننے کے لیے تو آئے نہیں ہیں, انہیں اکابر سے انہیں بزرگوں سے ہمیں ایمان ملا ہمیں اسلام ملا اور آپ انہیں کی برائیاں کر رہے ہیں, تو ٹھیک ہے بھائی ہم جا رہے ہیں, جب یہ ختم ہو جائے تو مس کال لے دینا واپس آ جائیں گے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ لوگ دھرنا مار کے بیٹھے رہتے ہیں سنتے رہتے ہیں, اپنی برائی برداشت نہیں ہوتی, اپنے ماں باپ کی برائی برداشت, اپنے اساتذہ کی برائی, اپنے بزرگوں کی, صحابہ کی, یہ ساری برائیاں برداشت ہو جاتی ہیں, اپنی نہیں ہوتی. یہ غلط ہے بھائی, یہ پھر غیرت اور حمیت کے خلاف ہے. تو نبی اپنے لیے انتقام نہیں لیتے تھے مگر اللہ کے لیے، یا اللہ کی حدود کا جب پامال ہوتی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتقام لیا کرتے تھے۔ تو یہ معاف کرنے کے چند ایک اصول میں نے بیان کیے ہیں، اور بھی بہت سارے اصول ہیں۔ ایک آخری اصول یہ جی وہ بیان کیے جو موٹے موٹے اصول ہیں معاف کرنے کے۔ ایک آخری اصول یہ ہے کہ بعض دفعہ معاف کرنے میں جس کو معاف کیا جا رہا ہے اس کا نقصان ہوتا ہے۔ معاف کرنے کا حکم کیوں ہے؟ تاکہ سامنے والے کا فائدہ ہو نا۔ اب بیوی بچوں سے غلطی ہو گئی، آپ خام خام میں ان کو سزا دو گے، انتقام لو گے، ان کو توبہ کی توفیق مل گئی ہے تو کیا ضرورت ہے سزا دینے کی، معاف کرو ان کو۔ لیکن بعض دفعہ معاف کرنے میں ان کا نقصان وہ یہ کہ پہلے سے زیادہ جری ہو جائیں گے، ڈر ہے آپ کو۔ جیسے کھانے میں عیب نکالنا جائز نہیں ہے، نبی کی سنت کے خلاف، لیکن اگر آپ کو یہ ڈر ہے کہ بیگم کو اگر میں نے یہ نہ بتایا کہ آلو کچے رہ گئے ہیں تو رات کے کھانے میں بھی آلو کچے ہی رہیں گے، آلو کبھی پکیں گے ہی نہیں، تو پھر ایسے موقع پر بتا دیں بیگم ذرا آلو اور زیادہ گلا لیا کرو، کل میں نے کھانا کھایا نا آلو نہیں پکا ہوا تھا اس میں، تو مجھے وہ آلو ہی دماغ پہ چڑھا ہوا ہے، وہ چبا چبا کے میں آلو کو بہت توڑنے کی کوشش کی، نہیں ٹوٹ رہا تھا، تو مجھے وہ آلو ہی دماغ میں آ رہا ہے۔ اب کیسے بولے آدمی آلو نہیں گلے؟ تو یہ تو نبی کی تو سنت کیا ہے، جب کھانا سامنے آتا تھا کھانے میں عیب کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں نکالا، پسند آیا کھا لیا، نہیں آئے تو نہیں کھایا۔ یہ نہیں کہ اس میں یہ جیسے کیڑے نکالنے کی عادت ہوئی نا لوگوں کو، یہ نہیں ہوا، یہ نہیں ہوا، بوٹی نہیں گلی، کیڑے نکال نکال کے جس نے پکایا ہے نا اس کی حوصلہ شکنی مقصود ہوتی ہے، اس کو عار دلانا کہ تمہیں تمیز نہیں ہے کھانا پکانے کی، اصل یہ چیز بری ہے اور اللہ کی نعمت کی ناقدری۔ لیکن اگر نہ اللہ کی نعمت کی ناقدری مقصود ہے، نہ پکانے والے کی حوصلہ شکنی کہ اسے پکانا ہی نہیں آتا، دونوں چیزیں مقصود نہیں ہیں بلکہ اس کی تربیت مقصود ہے، پھر کھانے میں عیب نکالا جا سکتا، مگر اس عیب نکالنے کا پھر شائستہ طریقہ ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ کیا لا کے رکھ دیا آلو ہی نہیں گلے، کیا لا کے رکھ دیا اب بوٹیاں گلی نہیں ہیں، یہ غلط ہے۔ اصلاح اور تربیت ایسے نہیں ہوتی، اصلاح اور تربیت کے لیے لب و لہجے سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا مقصد ذلیل کرنا، توہین کرنا نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد اصلاح ہے۔ اس میں یہ ہے کہ بھائی ماشاء اللہ بہت اچھا کھانا بنایا ہے، آئندہ تھوڑا آلو زیادہ گلا دیا کرو، وہ خود ہی سمجھ جائے گی کہ، پھر وہ خود ہی بیگم آ کے چیک کرے گی، اس ہاتھ مارے گی، اسے پتہ چل جائے گا بھائی کیٹو کی پہاڑی ہے یہ ماؤنٹ ایوریسٹ کی پہاڑی ہیں، چٹانیں ہیں سنگلاخ، یہ ہتھوڑے سے بھی نہیں ٹوٹ سکتی، شوہر کے دانتوں سے کیسے ٹوٹیں گی یہ۔ بعض دفعہ ایسے بھی کھانا بنتا ہے گھروں میں، تو اس میں پھر تاکہ آئندہ کے لیے اصلاح ہو جائے اس کو بتا دیا جائے بھائی ذرا اس کو آپ تھوڑا سا آئندہ اور تھوڑا بیگم نمک تھوڑا کم رکھا کریں اس میں، ٹھیک ہے نا، تاکہ وہ سمجھ جائے اس دفعہ زیادہ ہو گیا۔ تبلیغ والے کہتے ہیں یوں کہا جائے کہ میں نمک زیادہ کھاتا ہوں تو اس سے وہ سمجھ جائے گا کہ بھائی پکانے والا کہ نمک آئندہ، یعنی کھانے کی ہے برائی کرنی نہیں ہے، اپنی برائی کرنی ہے کہ بھائی میں ذرا زیادہ ہی نمک کا عادی ہوں، چائے میں چینی نہیں ہے، پھیکی چائے ہے، تو اب ایک طریقہ تو میں شوگر کا مریض نہیں ہوں جو مجھے پھیکی لا کے رکھ دی، یہ طنز ہے، لوگ ایسے ہی کرتے ہیں۔ بہت سارے 90% جھگڑے جو گھروں میں ہوتے ہیں نا وہ انسان کے کلام کی وجہ سے ہوتے ہیں، ایسے ہی تھوڑی نبی نے کہہ دیا کہ صبح جب انسان صبح کرتا ہے تو اس کی زبان اس سے پناہ مانگتی ہے، زبان پناہ مانگتی ہے، حضرت ابو بکر صبح زبان کو پکڑ کے کہتے تھے کہ ساری خرابیاں تیرے سے ہوتی ہیں، زبان پہ انسان کنٹرول کر لے تو آدھے دین پر ویسے ہی اور گھروں میں ویسے ہی ماحول اچھا بن جائے۔ میں نے بھی ہفتے کے بیان میں ایک واقعہ سنایا، دوبارہ تکرار کر دیتا ہوں، بس جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں۔ وہ ایک عورت تھی بد زبان، جب بھی میاں گھر میں آتا شوہر سلام، پہلے دروازہ ہی نہیں کھول دی، پھر بات تمیز سے نہیں، پھٹے شروع، شوہر پہلے ہی تھکا ہارا آیا ہے، لڑائی جھگڑے شروع، روزانہ میاں بیوی میں لڑائی۔ تو وہ عورت پریشان ہو گئی کہ کیا وجہ ہے ہمارے میاں بیوی میں جھگڑے نہیں ختم ہو رہے، تو کسی روحانی بابا کے پاس جانا چاہیے، وہ روحانی بابا واقعی اچھے تھے، ورنہ ہوتا کوئی بھی اچھا نہیں ہے روحانی باباؤں میں، وہ تھے ٹیکنیکل طریقے سے علاج کرنے والے بابا۔ انہوں نے ایک تاویذ پہ یوں 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 لکیریں کھینچی اور اس عورت کو کہا یہ اپنی زبان کے نیچے رکھ لینا، جیسے ہی میاں گھر میں آئے زبان کے نیچے دبا دینا اس کو کہ زبان اٹھنے نہ پائے اس تاویذ کا، ورنہ الٹا اثر ہو جائے گا، ابھی تو صرف جھگڑا ہی ہو رہا ہے نا، اگر زبان کھل گئی تو طلاق ہو جائے گی، ایسے ڈرا دیا اس کو۔ وہ خاتون جب شوہر میاں گھر میں آتے تو زبان کے نیچے تاویذ رکھ کے، تھوڑی دیر میں بڑا اچھا ماحول گھر کا، میاں بڑا خوش، بھائی ایسے محبت کی باتیں، میں تمہارے لیے کل میں جب آؤں گا نا تمہارے لیے پیزا لیتا ہوا آؤں گا میں، خود سے ہی کہہ رہا ہے, ابھی اس نے کہا نہیں ہے کل میں جب آؤں گا نا تو برگر لیتا ہوا آؤں گا, اور ایسا اتوار کو اس دفعہ چلتے ہیں کہیں اچھے کھانا کھانے. بیوی حیران, یار اس کو ہو کیا گیا ہے, تعویذ کا ایسا اثر. تو پھر وہ بزرگ کے پاس دوبارہ گئی ایک ہفتے کے بعد, حضرت بڑا ٹائٹ تعویذ دیا آپ نے. انہوں نے کہا تعویذ آویز کچھ نہیں ہے, تیری زبان بند کرنے کے لیے دیا. یہ میاں گھر میں آئے گا نا تھوڑی دیر چپ بیٹھی رہا کر, تو مسئلہ سارا جب ہی ہوتا ہے جب گھر میں آتا ہے, پڈے اسی وقت شروع ہوتے ہیں جب گھر میں آئے. جو وہ تو ٹپا ہوا ہے, باس سے بھی لڑائی ہوئی اس کی اور اس کے ملازمین سے بھی جھگڑے ہوئے, اور اگر ڈبلیو 11 میں بیٹھ کے آیا ہے تو وہ خود ایک ٹینشن, صحیح ہے نا. تو ہر طرح کی 4C میں تو اللہ کسی دشمن کو بھی نہ بٹھا, 2K میں, 2K میں اگر کوئی بیٹھ گیا تو اسے مزید کسی ٹینشن کی کراچی کا کیا پتا مزہ جو یورپ میں رہتے ہیں. صحیح بتا دوں, جو یورپ میں رہتے ہیں کبھی 2K میں بیٹھ کے دیکھو تمہیں ہوائی جہاز میں, وہ مزہ نہیں آئے گا جو کراچی کی بس میں 2K میں سفر کرنے. ایسا بھاگتا ہے, میں ایسی بھاگتی ہے بس میں, ایک دفعہ پیچھے بیٹھا ہوا تھا بس میں, کھڈوں میں ایسا بھگا رہا تھا نا وہ, اور اتنے رش میں. یہ جاپان کے جو پائلٹ ہیں نا ہوائی جہاز اڑانے والے, وہ اتنے ٹرینڈ نہیں ہوتے جتنا ہمارے بسوں کے ڈرائیور ہوتے ہیں کراچی. کھڈوں میں اور رش میں ایسی بھگا رہے ہوتے ہیں. تو کیا ہوا تھا کہ وہ میں اور ہمارے دوست, میں تو دبلا پتلا, وہ اچھے خاصے بھاری تھے, اتنا بڑا کھڈے میں جب اس نے بھگائی ہے نا بس, پیچھے سے ہم دونوں دھڑام سے نیچے جا کے گرے ہیں بس کے فرش پہ. ہم دونوں بھی اور بھی جتنے بیٹھے ہوئے تھے, اور اتنا ہی نہیں ہے وہ جو سیٹ جس پہ بیٹھے ہوئے تھے نا وہ بھی دھڑام سے آگے ہمارے اوپر, پوری سیٹ اچھل. لیکن ڈرائیور کو پیچھے مڑ کے دیکھنے کی توفیق نہیں مل رہی, وہ بھگایا جا رہا ہے, ڈھے بھگایا جا رہا ہے. تو یہ مزے کراچی میں ہے بھائی, یہ یورپ امریکہ کے مزے نہیں ہے. وہاں تو ایسے مزے سے جاؤ بیٹھے ہوئے سفر ہو جاتا ہے, کیا فائدہ ہے اس کا, بل جمع کرانے جاؤ تو 2 منٹ میں باری آ جاتی ہے آپ کی, ٹینشن ہی نہیں ہے تو فائدہ کیا. ہمیں تو جب تھکے ہارے گھر آتے ہیں بیٹھتے ہیں تو کتنا سکون ملتا ہے, ان کو نہیں ملتا. وہ آفس میں بھی سکون, میں گھر میں بھی, وہ مزہ نہیں آتا. بھوک کے بعد کھانا کھاؤ تو مزہ ہے نا, بھوک ہی نہ لگے تو کیا مزہ کھانے کا. خیر, تو کیا بات کر رہا تھا میں, کدھر سے کدھر سے, ہاں وہ اس, تو وہ روحانی بابا کے پاس گئی کہ بھائی کیا تعویذ دیا ہے آپ نے. انہوں نے کہا یہ تعویذ نہیں ہے, یہ میں نے تیری زبان کے نیچے اس لیے کہا کہ منہ بند رہے گا, اس 15-20 منٹ اگر منہ بند رہے تو شوہر کا غصہ خود ہی ٹھنڈا, خود ہی میٹھا ہو جاتا ہے وہ, کہ بھائی کتنی اچھی بیوی ہے. تو ساری کھیتیاں, سارے جو گڑبڑ ہوتی ہے وہ کہاں سے ہوتی ہے, زبان سے شروع ہوتی ہے. تو لب و لہجہ, تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ کو اگر کھانا پسند نہیں ہے, بیوی نے پھیکی چائے بنا دی, تو طریقہ جاہل آدمی کا طریقہ, میں کوئی شوگر کا مریض ہوں, میں وہ واقعہ بار بار سناتا ہوں. میں فیصل آباد پہ گاڑی آ کے رکی تھی, میرے ساتھ مستورات تھیں, گھر والے تھے سارے, جا رہے تھے تو کچھ لوگ چڑھے فوراً. تو میں نے سنا ہوا تھا فیصل آباد کے لوگ بڑے مستائے ہوئے ہوتے ہیں, ہر وقت فارم میں ہوتے ہیں, بالکل بات کرو تو بس ہر وقت فارم میں نا, مستی میں. تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا, وہ چڑھے تو وہ ایک صاحب تھے بڑے کوالیفائڈ لگ رہے تھے, وہ سیٹ پہ بیٹھنے لگے. تو میں نے کہا بھائی یہاں باپردہ خواتین بیٹھی ہیں, ذرا آپ یہاں نہ بیٹھیں, یہ مردوں کے لیے مناسب. وہ ساڑیاں ٹانگیاں ٹوٹیاں نہیں ہیں, کہہ رہے ہماری کوئی ٹانگیں ٹوٹی ہوئی تھوڑی ہیں جو ہم کھڑے ہو کے سفر نہیں کر سکتے. پھر اس نے ایک اور لفظ بولا, مجھے ابھی پورا یاد نہیں ہے, کہ مطلب یہ تھا کہ میں کھڑے ہو کر ہی سفر کروں گا کیونکہ میری ٹانگیں ٹوٹی ہوئی نہیں ہیں. میں نے کہا بھائی یہ آرام سے بھی کہہ سکتے تھے کہ میں ٹھیک ہے, آپ نے وجہ بتا دی تو اب میں کھڑے ہو کر یہ سفر کروں گا. اس کے لیے ٹانگیں ٹوٹنے کا, کہ میں ٹانگیں تھوڑی ٹوٹی ہوئی ہیں کہ میں کھڑے ہو کر سفر کروں گا. تو وہی ہے, آپ کے پاس پھیکی چائے, بیوی نے بیچاری نے غلطی سے چینی ڈالنا بھول گئی, تو اب جاہلانہ طریقہ کیا ہے. سارے بھائی فیصل آباد کے ایسے نہیں ہوتے, فیصل آباد میں بڑے اچھے اچھے علماء ہیں, پورا مدرسہ ہے, بڑے اچھے اچھے لوگ میرے پاس فون بھی آتے ہیں فیصل آباد کے لوگ. کہیں آپ کسی قوم کو برا نہ سمجھنا شروع کر دیں, ہر جگہ ہر قوم کے لوگ ہوتے ہیں. کراچی میں آپ ذرا ابے تبے والوں کو جا کے دیکھ لو تو بھول جاؤ گے, کراچی کا جو اڑے تبے ہے نا, ابے تبے, وہ آپ وہ فیصل آباد والا بھی افورڈ نہیں کر سکتا. تو ہر جگہ ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. تو پھیکی چائے آ گئی, مولانا طارق جمیل صاحب بھی سنے فیصل آباد ہی کے ہیں, کتنے زبردست عالم ہیں, کیسے شائستہ کلام, کیسی میٹھی زبان ہے ان کی. تو اب پھیکی چائے آ گئی, اس کا طریقہ کیا ہے, جاہلانہ طریقہ, میں کوئی شوگر کا مریض ہوں جو مجھے پھیکی پلا رہی ہے بھائی. اور بہت اچھا طریقہ, درمیانہ طریقہ یہ کہ بیگم ذرا چینی ڈال دو, بھول گئی ہو, یہ درمیانہ ہے, نہ با اخلاق اور نہ گھٹیا, یہ بھی غنیمت ہے, اس پہ بھی آ جائے مسلمان. اور گھٹیا طریقہ کیا ہے, اچھا طریقہ کیا ہے, کہ بھائی میں ذرا چینی زیادہ پیتا ہوں, ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ پنجاب کے تھے، اور ہم نے ان کے گھر کا جو ماحول دیکھا، اپنی زوجہ کو کبھی حضرت نے یہ نہیں فرمایا کہ دسترخوان اٹھا کے لے جاؤ، بلکہ کیا فرمایا، دسترخوان اٹھوا لیں، حالانکہ زوجہ نہیں آ کے اٹھانا ہے، مگر یہ کہنا نا کہ اٹھا کے لے جاؤ، اس میں ایسے جیسے ملازم کو حکم دیا جا رہا ہے، تو بیوی ملازم نہیں ہوتی، کام تو اسی نے کرنا ہے، گھر کے کام بیوی کے ذمے، لیکن کام کروانے کا طریقہ ماسی سے کام کروانے میں اور بیوی سے کام کروانے کے طریقے میں فرق ہونا چاہیے۔ ماسی سے آپ کہیں پوچھا لگا دو یا یہ اٹھا کے لے، یہ برتن دھو دو، بیوی سے برتن دھلوا دو، یہ بڑے لوگوں کی بات، ہم لوگ یہ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں، آپ جا کے شروع ہو جائے، بیوی کہے گی پتہ نہیں کیا کیا سیکھ کے آ رہا ہے، اب ٹائم بھی نہیں ہے ان باتوں کا، یہ جب شادی ہوئی تھی اس وقت کی باتیں تھیں۔ ایک آدمی کی شادی ہوئی نا، دو بھائیوں کی ایک ٹائم پہ شادی ہوئی، چھ مہینے گزر گئے، ایک کی بیوی کنٹرول میں، دوسرے کی بیوی قابو میں ہی نہیں تھی، تو اس نے اپنے بھائی سے پوچھا، یار دو بہنوں سے ہم دونوں بھائیوں کا نکاح ہوا ہے، وہ بھی اسی گھر میں، تیری بیوی کنٹرول میں، میری کنٹرول میں، اس کی وجہ کیا؟ اس نے کہا میں جب پہلے دن گھر پہ آیا نا تو زور سے گلاس کو لات ماری جو راستے میں پڑا ہوا تھا، یہ کس گدھے نے درمیان میں لا کے رکھ دیا ہے، پھر ایک چیز مجھے الٹی نظر آئی، اٹھا گیا توڑ دی میں نے، ایسا روب نا، بیوی پر روب بیٹھ گیا، وہ یہ تو بڑا چنگیز خان کی اولاد میں لگ رہا ہی ہے، صحیح ہے نا، کہاں پھنس گئی، وہ ڈر ڈر کے رہ رہی ہے، بلی زیادہ شور مچا رہی تھی، گردن مڑو کے بلی کو پھینک دیا، بیوی نے کہا بلی کو نہیں، تھوڑی سی میاؤں میاؤں، میں اگر زیادہ بولی میرا کیا کرے گا یہ، دوسرے نے کہا ٹھیک ہے بھائی، اگلے دن وہ بھی آفس سے آیا، اس نے کہا ٹھیک ہے بھائی، چھ مہینے گزر چکے تھے، آتا ہی گلاس کو لات ماری، اٹھا کے شیشے کا گلاس توڑا، بیوی نے کہا اب نہیں، اب نہیں، اب یہ نقل مار رہے ہو اپنے بھائی، اب نہیں ہوتا یہ سب، یہ شروع کا تھا۔ تو اچھے اخلاق بھی جو ہے نا، اب کوشش تو کریں، مگر اتنے زیادہ ایک دم بن جائیں گے نا کہ بیگم یہ دسترخوان اٹھوا لیں، بیگم کہے گی یہ وہ اندر سے نہیں ہے، یہ کہیں سے سبق سیکھ کے آئے، یہ دل کے اخلاق نہیں۔ لیکن ہم نے اپنے اکابر کو دیکھا کہ وہ ایسے اچھے اخلاق سے بات کرتے تھے۔ حضرت حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جو آدمی اپنی بیوی سے پاؤں دبواتا ہے، فرماتے ہیں مجھے حیرت ہوتی ہے اور بہت غصہ آتا ہے ایسے لوگوں پہ جو اپنی زوجہ سے پاؤں دبواتے ہیں، وہ ماسی تو نہیں ہے، یہ ہمارے بزرگوں کے اخلاق تھے جن کو لوگ بہت سخت سمجھتے تھے، کہ بڑے سخت قسم کے لوگ تھے۔ ہاں اگر کسی میاں بیوی میں بہت زیادہ محبت ہے، محبت کی بنیاد پہ پاؤں دبا رہی ہے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن یہ حاکم بن کے بعض لوگوں کو میں نے دیکھا، بیوی سے بوٹ پالش کروا رہے ہیں، پاؤں دبوا رہے ہیں، یہ کر دے وہ کر دے، شرم نہیں آتی، تمیز نہیں ہے، یہ ایسے بات کرتے ہیں جیسے ماسی ہو کوئی، تو یہ پیغمبر کے اخلاق نہیں ہیں، اور نہ یہ طریقہ اصلاح کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے، کبھی نبی کو دیکھا کہ کوئی حدیث ملتی ہے اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کو اس طرح سے کہا ہو؟ تو یہ ساری چیزیں ہیں جو ہمیں سیکھنی چاہیے۔ تو خلاصہ یہی نکلا کہ انتقام لینا، بعض دفعہ تنبیہ کرنا، وہ ایک الگ چیز ہے، جیسے میں نے بتایا کہ کھانا صحیح نہیں بن رہا، تو اس میں ایک اصلاح کی نیت سے تنبیہ کرنا، اور بعض دفعہ انتقام لینا ایسے موقع پہ بھی جائز بلکہ ثواب ہے، جب آپ کو علم ہے کہ اگر میں نے انتقام نہ لیا تو یہ اگلی دفعہ میں اس سے بھی آگے بڑھ جائے گا، جو مجھ سے برداشت نہیں ہوگا، پھر ایسے موقع پر شریعت کہتی ہے انتقام لے سکتے ہو۔ تو یہ مواقع نہ ہو تو پھر اصل حکم وہی ہے جو قرآن مجید کی اس آیت میں اللہ نے بیان کیا، اسفہو، چشم پوشی سے کام لو، نظر انداز کرو، زیادہ چھوٹے دماغ والے بننے کی کینا پرور نہ بنو کہ بس ایک غلطی ہو گئی ساری زندگی اس کو دماغ میں لے کے بیٹھا ہوا ہے، جیسے بعض لوگ بیٹھ جاتے ہیں اس نے تو مجھے یوں کہا تھا، اس نے تو اس نے یہ کہا تھا، بھائی ماضی کا قصہ ہے، مٹی ڈالو اس پہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اخلاق اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔